أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب النور العظيم ورب القدسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة وأين مثل خديجة صدقتني حين كذبني الناس فوازرتني على دين الله وأعانتني بمالها صلوات عزیزان گرامی قدر، اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو ہم اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ دو ایسی شخصیات گزری ہیں تاریخ اسلام میں کہ اگر وہ دو شخصیات نہ ہوتیں تو آج نہ اسلام ہوتا اور نہ مسلمان۔ اور وہ دو شخصیات حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہ ان دونوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر کی راہ میں نثار کیا اور اپنا سب کچھ پیغمبر کی راہ میں اور خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ چونکہ ہمارا موضوع جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، لہٰذا اسی مقام پر کچھ باتیں گزارش کروں گا۔ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام پیغمبر کی تمام زوجات میں منفرد تھا، اور وہ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ان کمالات کی وجہ سے تھا کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں پیغمبر کی راہ میں اور پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے کسب کیے۔ اگر مثلا ہم پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ام المومنین تو پیغمبر کی دوسری زوجات بھی تھیں کہ جنہیں ہم امہات المومنین کہہ سکتے ہیں، تو ان کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ام المومنین جو کہا جاتا ہے یا قرآن مجید کی روح سے یا پیغمبر کی تعلیمات کی روح سے اور جس پر امت مسلمہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ام المومنین کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ ام المومنین کا بس ایک معنی ہے، وہ جو ام المومنین پیغمبر کی زوجات کو کہا گیا امہات المومنین، اس کا بس ایک معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ جس طرح سے مثلا اگر ایک انسان مر جاتا ہے، اس کی زوجہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس کی زوجہ سے عدت کے بعد شادی کی جا سکتی ہے، مگر پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی کسی زوجہ سے شادی کرنا ممکن نہیں ہے اور شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس معنی میں کہا جاتا ہے ام المومنین۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، ام المومنین اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ مومنین کی ماں ہیں اور جس طرح سے ماں کا احترام ہے اسی طرح سے ان کا احترام ہونا چاہیے، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ جس طرح سے ماں کا احترام ہے وہ سارا احترام ان کا نہیں ہے۔ البتہ میری بات کا مقصود یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر یہاں پر امہات المومنین کی توہین کرنے لگے، توہین کرنا مقصود نہیں ہے۔ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تاریخی حقائق ادب اور احترام کے ساتھ بیان کرے تو یہ امہات المومنین کی توہین نہیں ہے، کیونکہ ان کا وہ احترام نہیں ہے کہ جو ایک ماں کا احترام ہے۔ کیوں؟ اس طرح سے مثلا ماں کے لیے اگر ہماری والدہ چاہیں تو ہمارے سامنے بغیر حجاب کی آ سکتی ہیں، مگر کیا کوئی ام المومنین ہمارے سامنے بغیر حجاب کی آ سکتی ہیں؟ نہیں. جس طرح سے ماں کی بہن سے شادی کرنا حرام ہے، کیا اسی طرح سے امہات المومنین کی بہن سے شادی کرنا حرام ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نہیں، تاریخ میں شادی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امہات المومنین کا معنی کچھ اور ہے، جو ہمارے یہاں ظاہری طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ امہات المومنین کا معنی نہیں ہے. بس اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، وہ صرف ام المومنین ہونے کی بنا پر نہیں ہیں، بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کچھ اور ایسا کیا ہے تاریخ میں کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر آخر وقت تک جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے. کہ جب کہنے والے نے کہا، کسی نے کہا کہ کیوں آپ جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور وہ تو ایک بڈھی عورت تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو پیغمبر نے فرمایا خدیجہ و این مثل خدیجہ، خدیجہ کی بات کر رہی ہو؟ خدیجہ جیسا کون ہے؟ صدقتنی حین کذبن الناس، خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت اپنے مال سے میری اعانت اور مدد کی جب سب نے مجھے محروم کر دیا تھا، اس وقت جناب خدیجہ پیغمبر کے کام آئیں جب سب پیغمبر کا بائیکاٹ کر کے جا رہے تھے. اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، مسلمان تو بعد میں بھی آئے مگر جنہوں نے پہلے سبقت کر دی انہوں نے پہلے سبقت کر لی، ان جیسا کوئی نہیں ہے تاریخ میں. جو پہلے اسلام لائے تو ان کی بات ہی اور ہے، اور یہی لوگ مقربین ہیں. خدیجہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. اور اس طرح سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کی راہ میں ساری زندگی قربان کر رہی ہیں. تھوڑا سا تاریخ سے استفادہ کروں گا تاکہ ایک بات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. جناب خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال ہونے والی ہے، مشہور کے مطابق 40 سال ہونے والی ہے، مگر جناب خدیجہ کسی سے شادی نہیں کر رہی ہیں. مختلف لوگ آئے پیغام لے کر کہ آپ ہم سے شادی کیجئے، سلاطین وقت اور بہت زیادہ اشراف زادگان جناب خدیجہ کے پاس آتے ہیں پیغام لے کر، مگر جناب خدیجہ رد کر دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو کسی اور مقصد کے لیے چنا ہے. اور پھر ایک تاریخی المیہ ہے کہ کسی طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پیغمبر کی رسالت سے پہلے پیغمبر کی نبوت اور رسالت سے واقف ہو گئیں. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ بعد میں آ کر نبی بنے گا یا اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، جو بھی کہیے. اب وہ یہ واقعہ کیا ہے تاریخ کا کہ مثلا جو ہمارے یہاں ایک جھوٹا گڑھا ہوا واقعہ ہے وہ ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ مثلا ایک یہودی نے مثلا جناب خدیجہ کے چچا داد بھائی نے پیغمبر کو بتایا، پورا سب واقعہ ہے جو آپ نے 10,000 مرتبہ پڑھایا. اور ہمارے عجیب بات یہ ہے کہ ہماری سبق کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کا عقلی منطق سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے کہ اس نے آ کر پیغمبر کو بتایا کہ پیغمبر آپ جو ڈر رہے ہیں آپ کے اوپر پہلی وحی آئی ہے، آپ خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے آپ کو نبی بنایا ہے. یعنی نعوذ باللہ وہ نوبت آ گئی کہ اب یہودی آ کر پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور نبی کو نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں. یعنی یہ کیسا رہنما اور کیسا رہبر ہے کہ جس کو دوسرے چلا رہے ہیں. رہبر کو خود آگے چلنا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرے بتائیں آپ کو اب یہ کرنا ہے، اب آپ کے اوپر یہ پریشانی ہے، اب آپ کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے. نہیں، عقلی طور پر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ کسی یہودی نے پیغمبر کو بتایا کہ آپ نبی ہیں. نہ، ہمارا نبی علم غیب رکھتا ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے، اور عقل بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے. بس بہرحال کسی طریقے سے جناب خدیجہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو پیغمبر ہیں، اور اب جناب خدیجہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے پیغمبر کو پیغام دیا جائے، مگر اب کس طرح سے پیغمبر کو پیغام دیا جائے یہ مشکل ہے. پیغمبر کی یہاں عمر تقریباً 24-25 سال کے لگ بھگ ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں محمد، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، تمہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جائے، چونکہ ابھی پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا کہ چچا صحیح ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. میں نے کہا ابھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور واقعاً پیغمبر نے حضرت ابو طالب کی کبھی نافرمانی نہیں کی. اور اس کو تاریخ میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ پیغمبر کسی مقام پر تو کہیں حضرت ابو طالب کو میں یہ نہیں کروں گا یہ کروں گا آپ غلط کہہ رہے ہیں، کسی مقام پر تو کہتے ہیں لیکن نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کبھی بعد میں فرمایا صحیح ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا شادی کرنے کے لیے مال و متا کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت مال ہو تو ہم تمہارے لیے کہیں پیغام بھیجیں. اب مال کہاں سے لائیں، یہ یتیم عبداللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے دیں مال؟ فرمایا کہ ایک خاتون ہے ملکۃ العرب محسن اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ کچھ مال مجھے بے عنوان مضاربہ دیں، تم اس پر تجارت کرو اور فیصد کے حساب سے اسے تقسیم کر لیں گے اس کے منافع کو. منافع، مضاربہ اور سود دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. مضاربہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے، مضاربہ جائز ہے، سود حرام ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ علماء سے پوچھیے گا کہ جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. مضاربہ جائز ہے، سود سے ملتا جلتا کچھ ایک حکم لگتا ہے مگر بہت زیادہ جدا ہے. مضاربہ اور سود بہت زیادہ بنیادی فرق ہے. فرمائیے کہ میں بے عنوان مضاربہ جناب خدیجہ سے مال لیتا ہوں اور تم اس پر تجارت کرنا، جو منافع ہوگا اسے فیصد کے حساب سے تقسیم کر دیں گے. فرمایا صحیح ہے. کسی کو بھیجا گیا جناب خدیجہ کے پاس کہ ہمیں کچھ مال چاہیے بے عنوان مضاربہ. جناب خدیجہ نے فرمایا کہ کیا محمد خود میرے پاس آ کر یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح سے اپنے پیغام کا اظہار کریں. فرمایا کیوں نہیں، حضرت پیغمبر کو بلایا گیا، پیغمبر آئے اور اپنے مطالبے کا اظہار کیا. خدیجہ کہنے لگیں، جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اے محمد، کیا تم نے اس سے پہلے کبھی تجارت کی ہے؟ کیا تم، اگر میں تمہیں کچھ مال دوں تو کیا وہ تم اونٹ پر حمل کر سکتے ہو؟ کبھی تم نے تجارت نہیں کی، تمہارا کوئی سابقہ نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں بے اطلاع نہیں ہوں. فرمایا اچھا، میں تمہارا امتحان کرتی ہوں. ایک اونٹ بلایا گیا. حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اونٹ بہت چاق و چوبند ہے، بہت زیادہ موٹا. فرمایا کہ یہ اونٹ تجارت کے قابل نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا بھی چچا دیکھیے گا کیا ہوگا. پیغمبر اس اونٹ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اس اونٹ نے جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، اپنا سر فوراً پیغمبر کے قدموں میں رکھ کر اور اپنا ماتھا، اپنی پیشانی پیغمبر کے قدموں میں ملنے لگا. اور سب لوگ دیکھ کے حیران ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا نوجوان ہے کہ جس کے اندر اتنے کمالات پائے جاتے ہیں. جناب خدیجہ کے ساتھ جو خواتین تھیں وہ کہنے لگیں، خدیجہ یقیناً کوئی جادو ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے. فرمایا خبردار، اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا، میں اس کے اندر نبوت اور رسالت کی علامتیں دیکھ رہی ہوں. یعنی اگر آنکھیں نہ ہوں تو جادو اور نبوت میں فرق نہیں ہوتا. جادو اور نبوت میں فرق کرنے کے لیے آنکھیں درکار ہیں، آنکھیں چاہیے، بینا آنکھیں کہ جو محسوس کریں جادو کہاں ہے اور نبوت اور رسالت کہاں ہے اور معجزہ کہاں ہے. جناب خدیجہ نے سب کو خاموش کیا. پھر کہنے لگی، محمد تم تجارت پر جا رہے ہو، اس لباس کے ساتھ کیسے جاؤ گے؟ فرمایا میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے. یہ پیغمبر کی قناعت، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. فرمایا میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے. جناب خدیجہ نے لباس منگوایا اور فرمایا کہ لباس تھوڑا طولانی ہے، اس لباس کو پہنیے. پیغمبر نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوئیے، ہم جب کوئی لباس پہنتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی لباس طولانی یا مختصر نہیں ہوتا. یہ نبوت اور امامت کی نشانی ایک ہی ہے کہ مثلاً امامت کی زرہ، امام کی زرہ امام ہی پہن سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پہن سکتا. اگر کوئی دوسرا پہنے گا تو اس کے لیے یہ طولانی ہے یا چھوٹی ہے. مثلاً یہی واقعہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا. ساتھ امام کاظم علیہ السلام کے بعد حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے، اتنے کشیدہ کہ اب لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ امام کون ہے. یہ تاریخ میں دیکھنا چاہیے کہ اتنے کشیدہ اور امام کے بار بار بتانے کے باوجود پھر بھی لوگ نہیں پہچان پا رہے کہ امام کون ہے. کاش کے وقت ہوتا اور اس بات پر اب بیان کرتا. اتنے حالات کشیدہ ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا امام کون ہے. امام نے بار بار پہچانوایا ہے کہ میرے بعد یہ شخص ہے جو امام ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ امام کون ہے، امامت کے دعوے دار ہیں. کس کو امام مانے کا ایک طریقہ ہے، امام کاظم علیہ السلام کی زرہ لے کر آؤ، سارے امام کاظم علیہ السلام کے بیٹوں کو کھڑا کرو، ہر ایک کو زرہ پہنانا شروع کرو، جس کو زرہ صحیح آ جائے وہی امام کا نائب ہے. اور اسی طرح سے زرہ پہنانا شروع کی، سب کے زرہ طولانی تھی لیکن جیسے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنی، زرہ بالکل صحیح تھی. اس طرح سے پیغمبر چلے گئے تجارت پہ، اور جب تجارت کے بعد واپس پلٹے، آپ سب کا ہزار مرتبہ سنی ہوئی یہ باتیں ہیں کہ بہت زیادہ منافع ہوا، اور ایسا منافع کہ جو اس سے پہلے کبھی جناب خدیجہ کو ایسا منافع نہیں ہوا تھا. پیغمبر اپنے گھر چلے گئے مگر ابھی منافع تقسیم نہیں ہوا. حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ محمد تم نے مضاربہ کیا تجارت کی مگر منافع تقسیم نہیں ہوا، جاؤ خدیجہ کے پاس اور ان سے منافع طلب کرو تاکہ ہم تمہاری شادی کے بارے میں کچھ سوچیں۔ پیغمبر جانب خدیجہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ وہ جو منافع ہے اس کو تقسیم کر دیجئے تاکہ ہم پھر اپنے مستقبل کی تیاری کریں۔ فرمایا اس منافع کا کیا کرنا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میرے چچا چاہتے ہیں کہ میری شادی کر دیں۔ پوچھا کہ کیا تمہارے چاچا نے کوئی مہورت ڈھونڈا ہے شادی کے لیے؟ فرمایا ابھی تو نہیں ڈھونڈا۔ فرمایا کہ اپنے چچا سے کہنا کہ میری نظر میں ایک مہورت ہے، اس کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں شادی کرنے کے لیے مگر وہ خاتون منع کر دیتی ہے سب کو، مگر ایک عیب ہے، وہ عیب یہ ہے کہ اس خاتون کی عمر تھوڑی زیادہ ہے، اگر قبول ہو تو بتائیے۔ پیغمبر یہ سن کے چلے گئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ سب نے ایک زبان ہو کے کہا، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، امیر المومنین علیہ السلام کی بہن، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدیجہ آپ سے شادی کا پیغام دیں آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ کے لیے بڑے بڑے لوگ گئے تھے شادی کا پیغام لے کر، مگر جناب خدیجہ نے سب کو رد کر دیا، ایک یتیم عبداللہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جا کر تحقیق کی گئی، پتہ چلا واقعی جناب خدیجہ نے پیغام دیا ہے۔ کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آئی اس تمام قضیے سے کہ جب ازدواج یا شادی کا مسئلہ ہو تو درمیان میں روپیہ، پیسہ، دولت، مال، ثروت کچھ بھی رکاوٹ نہیں آتا، بس انسان کی شرافت دیکھنی چاہیے، انسان کی دینداری دیکھنی چاہیے۔ ہاں اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار لے، کم از کم ہنر، میں روپیے پیسے کی بات نہیں کر رہا، کم از کم ایک ہنر ہونا چاہیے۔ ہاں ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے، یعنی ابھی آمادہ ہی نہیں ہے شادی کے لیے، جس طرح سے پیغمبر آمادہ تھے شادی کے لیے، ان کے پاس ہنر تھا مگر مال و متاع نہیں تھا، مگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنا سب کچھ قربان کر کے پیغمبر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب ایسی شادی ہو تو پھر ایسی نسل تیار ہوتی ہے کہ جو آخر عمر تک اسلام کی حفاظت کرتی ہے، کہ جہاں درمیان میں مال و متاع نہ ہو، درمیان میں یہ سب رکاوٹیں نہ ہوں، دونوں طرف صرف شرط ایمان ہو، یہاں بھی ایمان کو مد نظر رکھا گیا، یہاں بھی ایمان کو مد نظر رکھا گیا، اور جب اس طرح سے شادی ہوگی اور ایسی نسل تیار ہوگی کہ دنیا کو حیران کر دے گی، کہ جو آخر میں بیان کروں گا۔ اور پھر اس طرح سے پیغمبر کی شادی ہوئی، جناب خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ اب جناب خدیجہ، یہاں سے تقریباً میرا موضوع ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال پیغمبر کی خدمت میں نثار کر دیا، سارا مال۔ عرب کا تقریباً ہر شخص جناب خدیجہ کا مقروض ہے، اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کی راہ میں تسلیم ہو جائے گا تو اپنا قرضہ معاف کرا لے، لوگ آتے ہیں اپنا قرضہ معاف کرا لیتے ہیں، پیغمبر کی راہ میں تسلیم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال ہے جو اسلام کو پھیلا رہا ہے، اور یہ اتنا پاک مال تھا، توجہ کیجیے گا، اتنا پاک مال تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس مال کا تذکرہ کیا، دونوں افراد کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں، علم یجد کا یتیما فآوا، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو کیا آپ کی پرورش نہیں کی، کیا آپ کو اپنی آغوش میں نہیں لیا، آوا آغوش میں لینا، کیا ہم نے آپ کو اپنی آغوش میں نہیں لیا۔ پھر ایک آیت کے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور جب آپ فقیر تھے تو کیا ہم نے آپ کی مدد نہیں کی۔ وہ افراد جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت باری تعالیٰ خانہ کعبہ کے چھت پہ نازل ہوتے ہیں شب جمعہ اور لوگوں کو نظر آتے ہیں حضرت باری تعالیٰ، یہ حضرت باری تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ایک ٹانگ جہنم میں ڈالیں گے، ان سے سوال، بتائیے کب حضرت باری تعالیٰ زمین پر آئے ہوں اور آ کے کہو آئیے پیغمبر ہم آپ کو اپنی آغوش میں لے لیں، کبھی ایسا واقعہ ہوا؟ حضرت باری تعالیٰ زمین پر نازل ہوئے، ایک طبق، ایک تھال لے کر آئیے پیغمبر یہ تھال میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، یہ لے لیجیے، اسلام کی خدمت کیجیے، کہاں آئے حضرت باری تعالیٰ، کہاں یہ پروردگار عالم زمین پر آ کے کہو پیغمبر آئیے میں آپ کو اپنی آغوش میں لے لوں، آئیے پیغمبر میں آپ کو اپنا مال دے دوں، کہیں نہیں آیا پروردگار عالم۔ پھر کس نے پرورش کی، کس نے اپنی آغوش میں لیا، کس نے اپنا مال دیا؟ تفسیر میں تلاش کیجیے، تاریخ میں تلاش کیجیے، آغوش میں لینے والے حضرت ابو طالب تھے، مال خرچ کرنے والی جناب خدیجہ تھی۔ اتنا پاک کردار تھا حضرت ابو طالب کا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں آغوش میں لیا ہے۔ اتنا پاک مال تھا جناب خدیجہ کا کہ مال خدیجہ خرچ کر رہی ہیں مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کیا، یعنی فعل خدیجہ فعل خدیجہ نہیں ہے، فعل پروردگار ہے۔ خدیجہ اتنی خالص ہیں اپنے پروردگار عالم کے لیے خرچ کر رہی ہیں تو اپنی ذات نہیں ہے, پروردگار عالم کی ذات ہے. اور یہی وہ موقع تھا جہاں پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھا, اے خدیجہ یہ آپ نے مال خرچ نہیں کیا, یہ ہم نے مال خرچ کیا, یہ مال خدیجہ کی طہارت تھی. جب مال طاہر ہو تو پروردگار عالم ایسے قصیدے پڑھا کرتا ہے, اور جب طاہر مال کسی مقام پہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے ایسے ہی ثمرات ظاہر ہوتے ہیں جیسے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن نعوذ باللہ اگر حرام مال خرچ کیا جائے, حرام مال میں نہ برکت ہے نہ وہ اثرات ہیں جو ہم اسے جن اثرات کو حاصل کر سکتے ہیں. کہ انسان جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ حرام مال خرچ کر کے کسی اچھے جگہ پر لگا دینا, اور یہ سمجھ لینا کہ چونکہ ہم نے ایک مدرسے میں دے دیا ایک اچھی جگہ پر خرچ کر دیا ہے تو ہمارا مال طاہر ہو گیا, نہ اس طرح سے مال طاہر نہیں ہوتا, اس طرح سے مال طاہر نہیں ہوتا. پاک مال جب کسی جگہ پر لگتا ہے تو اپنا اثر دکھاتا ہے, جس طرح سے حضرت خدیجہ کے مال نے اپنا اثر دکھایا ہے. حرام مال اگر کسی اچھی جگہ پر لگایا جائے تو اپنا اثر نہیں دکھا سکتا. بہرحال جناب خدیجہ کے مال کی بدولت اب اسلام پھیل رہا ہے. ایک بات آپ سے یہاں پہ پوچھوں گا, تھوڑی سی تاریخ کا جائزہ لیجیے. بعد پیغمبر جو حالات پیش آئے, کیا حالات تھے؟ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو حالات پیش آئے, پہلا کام کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو غصب کرنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو باغ تھا, جسے کہتے ہیں باغ فدق, اس کو غصب کر لیا. ایک بات پوچھوں گا, اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کے مالک, اتنی بڑی مملکت اسلامیہ پر حکمرانی کرنے والے, ایک باغ فدق پر اتنے پریشان کیوں تھے؟ آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کے پاس تو اتنی بڑی مملکت اسلامیہ موجود ہے, آپ ایک باغ فدق پر اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ دے دیجئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو, آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذلیل ہو رہے ہیں, خار ہو رہے ہیں, تاریخ میں ذلیل ہو جائیں گے, مگر آپ پھر بھی باغ فدق دینے کو تیار نہیں ہیں. دے دیجئے, کیا مشکل ہو جائے گی؟ کیا آپ کی مملکت اسلامیہ پہ کوئی فرق آ جائے گا؟ فدق بہت زرخیز تھا, تو اور بھی بہت ساری زمین تھی, بہت بڑی زمین تھی, بہت بڑا رقبہ تھا جو زرخیز تھا. کیوں آپ ایک حصے پر پریشان ہیں؟ کیوں ایک حصے پر پافشاری؟ کیوں ایک ہی حصے پر اصرار؟ آخر کیا پریشانی ہے؟ دے دیجئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو, قصہ تمام ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن وہ جواب دیں گے کہ ابھی ہم تاریخ کی چوٹ بھولے نہیں ہیں. تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیجئے, میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے بیان کیا, جب پیغمبر کو مال کی ضرورت تھی اور اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا مال پیغمبر کے راہ میں نثار کیا, اور اس مال کی بدولت اسلام دنیا کے چپے چپے پہ پھیلا. یہ مال تھا جو اسلام کے کام آ رہا تھا, اس مال کی بدولت کوئی اسلام کا راستہ نہیں روک سکا. یہی چیز یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے کل مال خدیجہ تھا جو اسلام کے کام آیا تھا, آج کہیں ایسا نہ ہو کہ مال فاطمہ ولایت کے کام آ جائے. کل جس طرح سے مال خدیجہ اسلام کا راستہ نہیں روک سکا, آج مال فاطمہ ایسا نہ ہو کہ ولایت کا راستہ نہ روک سکے. کل ہم اسلام کا راستہ نہ روک سکے, آج ہم ولایت کا راستہ نہ روک سکیں گے. اور انہوں نے اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے کل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی تھی, اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے نبوت کے دفاع میں 3 سال تک شاب ابی طالب میں گزارے ہیں. کھانا نہیں ہوتا تھا تو پتے کھا کر گزارا کرتی تھیں, مگر پیغمبر کے راہ میں اپنی ہر چیز نثار کی, اپنا مال تک نثار کر دیا. ان لوگوں نے اقتصادی طور پہ جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا کہ کسی طرح سے جناب خدیجہ کو کمزور کیا جائے. جب جناب خدیجہ مالی طور پر کمزور ہو جائیں گی, اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے گا, تو اس طرح سے ہم اسلام کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مگر یہ نہ کل کامیاب ہوئے تھے, نہ باغ فدق چھیننے پر کامیاب ہوئے. کل بھی پروردگار عالم کا یہی فیصلہ تھا کہ اسلام کو دنیا کے چپے چپے پر پھیلایا جائے. مال خدیجہ اس کا ایک وسیلہ تھی, ارادہ پروردگار عالم حاکم تھا. اسی طرح سے پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کو دنیا کے چپے چپے پر پھیلایا جائے, اور پروردگار عالم اپنا کام کر کے رہا. عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج بھی سبق نہیں سیکھا, آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ وہی ایک صلوات بر محمد وآل محمد. آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ وہی طریقہ ہے، وہی روش ہے۔ کل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اقتصادی بائیکاٹ کیا تھا، اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا اقتصادی بائیکاٹ کیا، آج بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کا اقتصادی بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ کل بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کا راستہ روکیں گے، اس کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ ولایت کا راستہ روکیں گے، آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا راستہ روک دیں گے، لیکن نہ کل اسلام کا راستہ روک پائے، نہ اس کے بعد ولایت کا راستہ روک پائے، اور نہ ہی آج اہل بیت کے چاہنے والوں کا راستہ روک پا رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی یہ اہل بیت کے چاہنے والے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے، پروردگار عالم نے سوچ لیا ہے کہ اہل بیت کے مذہب کو ہر دین پر غالب کر کے رہے گا، اور پروردگار عالم کا ارادہ ہمارا ارادوں جیسا نہیں ہے کہ جو اسباب کا محتاج ہو، ہم ہیں جو اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو ایجاد کرتا ہے، وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہاں پر آخری بات کر رہا ہوں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ پیغمبر کے راہ میں نثار کیا، اپنا سب کچھ، کچھ بھی نہیں رکھا، سب نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا، مگر جناب خدیجہ مطمئن ہیں پیغمبر کے راہ میں اپنا سب کچھ نثار کرنے کے بعد۔ اور پھر ایسی پاک نسل چھوڑی ہے، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا شروع میں کہ بات بیان کروں گا، ایسی پاک نسل چھوڑی ہے جناب خدیجہ نے اور جناب ابو طالب نے، ایسی پاک نسل چھوڑی ہے کہ اس پاک نسل نے رہتی دنیا تک اپنا اثر دکھایا ہے اور اپنی خدمت انجام دی ہے۔ جناب خدیجہ کی اولاد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بھی تین بیٹے ہیں کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ساری زندگی نبوت کے دفاع میں گزارے اور اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا، بیٹی میں نے ساری زندگی نبوت کے دفاع میں گزارے ہیں، تمہیں ساری زندگی ولایت کے دفاع میں گزارنے ہیں، اور اس طرح سے اپنی بیٹی کی پرورش کی، اور پھر یہ پرورش رکی نہیں، بیٹی نے بھی ولایت کے دفاع میں ساری زندگی لگا دی، اور بیٹی کی بیٹی نے بھی ولایت کے دفاع میں ساری زندگی گزاری۔ ایسی پاک نسل تیار کی ہے جناب خدیجہ نے، اور وہاں حضرت ابو طالب نے بھی ایسی پاک نسل تیار کی ہے کہ آپ کربلا کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے، سارے بنی ہاشم تقریباً حضرت ابو طالب کی اولاد تھے، کربلا میں تقریباً سارے بنی ہاشم حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں۔ کیوں؟ ابو طالب خود تو نہیں ہے، مگر ایسی پاک نسل چھوڑی ہے کہ میں نہ ہوں تو کیا ہوا، میری یہ نسل ہے نا کہ جو نبوت اور ولایت کے دفاع میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دے گی، اور اس طرح سے جناب ابو طالب نے اپنی پاک نسل تیار کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر اسلام پر کوئی حرف آتا ہے تو حضرت ابو طالب ہی کی نسل بولتی ہے۔ عراق میں جائیے، حضرت ابو طالب کی نسل حضرت آیت اللہ سیستانی، لبنان میں جائیے، حضرت ابو طالب کی نسل جناب سید حسن نصر اللہ، ایران میں جائیے، حضرت ابو طالب کی نسل حضرت آیت اللہ خامنئی، جہاں جائیے حضرت ابو طالب کی نسل۔ کل بھی حضرت ابو طالب کی نسل سے منہ کی کھانی پڑی تھی، آج بھی حضرت ابو طالب ہی کی نسل سے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ کل کے زخم بھولے نہیں تھے، آج بھی زخم تازہ ہیں، اور آج بھی جہاں جاتے ہیں حضرت ابو طالب کی نسل بولتی ہے اور اپنا سینہ سپر ہو کے تیار ہو جاتی ہے کہ ہمیں مارنا ہے تو مارو، مگر اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی عزت اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لے کر چلتے ہیں کہ ہم اپنی عزت دینے کو تیار ہیں۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی شے اس کی عزت ہوتی ہے، سب سے قیمتی شے اس کی عزت ہوتی ہے، انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، مگر یہ ابو طالب کی نسل اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ رکھے گھوم رہی ہے، آؤ ہماری عزت لے لو، مگر ہم اسلام کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایسی نسل تیار کی حضرت ابو طالب نے، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب، ان دونوں نے ایسا کام کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے۔ آپ نے دیکھا، اگر ابتدائی میں انسان تھوڑا ذہنی طور پر آمادگی کا اظہار کرے اور بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھے اور اپنی ہمسر کے انتخاب میں بہت زیادہ دقت کرے، تو پھر ایسی پاک نسل تیار ہوتی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اس پر ہمارے معاشرہ بھی بہت پیچھے ہے، ہمیں بہت زیادہ اس پر توجہ کرنی ہوگی کہ جو کچھ ہے انتخاب سے پہلے ہے، جو سوچنا ہے انتخاب سے پہلے سوچنا ہے، انتخاب کرنے کے بعد پھر وقت ہاتھ سے جا چکا ہے، اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، ابھی ہماری اولاد ہے، ابھی ہمارے دوسرے نوجوان ہیں کہ جو تیار ہیں، جو آماد ہیں، ان کے لیے تو کم از کم کوشش کر سکتے ہیں، ابھی نہیں تو بعد میں ایسی پاک نسل ہمارے سامنے آئے کہ جو ہمارے حالات کو، جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں، روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے حالات کو بدل دیں۔ بس یہاں پر آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جو مصائب کے منزلہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ پیغمبر کے راہ میں نثار کیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایک دن پہلے پیغمبر گھر میں تشریف لائے، جناب خدیجہ کی حالت کچھ مناسب نہیں ہے. کہنے لگے، خدیجہ تم نے زندگی بھر مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ چاہتی ہو تو بولو. جناب خدیجہ نے فرمایا کہ شرم مانے، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی. میں ایک کام کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو ایک پیغام دیتی ہوں، اگر ممکن ہو تو پیغام مان لیجیے گا. بیٹی ابھی زیادہ بڑی نہیں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عمر زیادہ مناسب نہیں ہے، بہت زیادہ طولانی نہیں ہے، ایک ایسی عمر نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے پیغام دیے جائیں، مگر یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں ہے، عصمت کی مالک ہے. اور اس مرحلے کے بعد سے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے شاید کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، بس جب تک ماں زندہ تھی اس کے بعد سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ماں کی آغوش، انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی عمر میں گزر جائے، مگر ماں کی آغوش اسے سکون دیتی ہے. دنیا بھر کی پریشانیوں کے بعد انسان اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھتا ہے اور سکون پاتا ہے، مگر آج فاطمہ کی ماں، فاطمہ کی والدہ اس دنیا سے جا رہی ہیں. جناب خدیجہ نے پیغام دیا کہ بیٹی اپنے بابا کو جا کر بولو کہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے راہ میں نثار کیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، حتیٰ میں نے اپنی زندگی میں اپنا کفن بھی تیار نہیں کیا. بس ایک خواہش ہے، ممکن ہو تو آخر وقت میں جب آپ پر وحی آتی تھی اور آپ ایک ابا، مخصوص ابا پہنتے تھے، اس ابا سے مجھے کفن دے دیجیے گا، میں اور کچھ نہیں مانگتی. اور جناب خدیجہ نے یہ پیغام اپنی بیٹی کے ذریعے سے دلوایا اور ہمیں بتایا، دیکھو میں آخر وقت میں اپنی بیٹی کو واسطہ بنا رہی ہوں، ماں ماں ہو کر کے اپنی بیٹی کے مقام کو در کر کے اپنی بیٹی کو واسطہ بنا رہی ہے. اور یہ پیغام پیغمبر کو دلوایا. جیسے ہی پیغمبر کو یہ پیغام ملا، چھوٹی سی بچی نے نہیں معلوم کس طرح سے اپنے باپ کو یہ پیغام دیا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب پیغمبر کھڑے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ پیغمبر پروردگار عالم خدیجہ کو سلام کہلوا رہا ہے. کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو سلام کہلوایا ہے. پیغمبر پروردگار عالم نے خدیجہ کو سلام کہلوایا ہے اور ایک تشت لے کر آئے. کہنے لگے کہ پروردگار عالم نے کہلوایا ہے کہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہماری راہ میں نثار کر دیا. واقعاً خدیجہ نے اپنی زندگی میں کفن بھی تیار نہیں کیا. خدیجہ سے کہیے کہ پروردگار عالم نے اس کی بدولت جنت سے یہ کفن بھیجا ہے. بس ایک جملہ کہوں گا، اگر آنسو روک سکے تو روکیے گا، اور وہی آخری جملہ ہوگا، پروردگار خدیجہ نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں نثار کیا تو تو نے جنت سے کفن بھیج دیا. تیرے حسین نے بھی تو اپنا سب کچھ تیری راہ میں نثار کیا تھا، تیرے حسین نے بھی تو سب کچھ تیری راہ میں نثار کر دیا تھا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، نہ مال، نہ جان، نہ اولاد، کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ تیرے راہ میں نثار کر دیا. مالک تیری کیا مصلحت تھی کہ تین دن تک حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا؟ نبی کی اولاد، نبی کی آل پر گھوڑے دوڑانے کے لیے تو آئے، مگر کفن دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. سب اپنے اپنے عزیز و اقارب کا جنازے لے گئے، مگر نبی کی اولاد کا جنازہ تین دن تک بے گورو کفن پڑا رہا. یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب سید سجاد باپ کے جنازے کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، جناب زینب نے اپنے آپ کو جناب سید سجاد اور لاشے کے درمیان حائل کیا. بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے. پھوپھی آپ ہی انصاف کیجئے، جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن ہو، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے خصوصاً مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، علماء حقہ مراجع کرام خصوصاً مقام معظم رہبر کا سایہ سروں پر برقرار فرما، ہم سب کے امام زمانے کے مان انسان میں شامل فرما۔